بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، خداوند متعال نے اسی دنیا کی زندگی کے اندر ایک بار پھر فرش عذا پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے، ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کو منعقد کرنے کی سعادت نصیب کی ہے. ہم اہل دنیا ہیں، اس دنیا کے بعد جو ہوتا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن اہل بیت اطہار نے خود فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہے اس کو چاہیے اس دنیا میں ہمارے غم میں غمگین رہے، ہماری خوشی میں خوش رہے. ہم ان کی اس دنیا کی ہمسائیگی کے طلبگار، اس کی خواہش اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے، ہمارے پاس یہ راستہ بہت واضح راستہ ہے کہ ہمیں ان کے غم میں غمگین ہونا ہے اور ان کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے، تاکہ انشاءاللہ اس دنیا میں، اس دنیا میں بالخص مرتے دموں خدا ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، لشکر ایمان کی فتح و نصرت کے لیے، مظلوموں کی کامیابی اور ظالموں کی بالاخص صہیونیوں کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے اپنے دین کے بیان کے لیے الفاظ کا سہارا لیا ہے، خداوند متعال نے کتاب نازل کیے، اور ظاہر ہے یہ خدا کی سنت ہے کہ وہ شریعت کو کسی کتاب کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے. خدا چاہتا تو شاید کتاب نہ ہوتی، مثلا خدا چاہتا تو صرف نبی کو بھیجتا اور اپنے نبی سے فرماتا کہ وہ دین کو بیان کر دیں، تو دونوں طرف سے ممکن تھا. مثلا یہ بھی ممکن تھا کہ خدا عقلاً اگر صرف سوچیں گے، ممکن تھا یا نہیں تھا، ممکن تھا لیکن صحیح نہیں تھا. مثلاً یہ ہوتا کہ خدا نبی ارسال فرماتا کتاب نہ ہوتی اور نبی سے کہتا کہ وہ دین کے احکام کو بیان کر دیں، یہ ممکن تھا عقلاً. عقلاً یہ بھی ممکن تھا کہ خدا نبی کو بھیجتا، کتاب کو بھیجتا، نبی کو نہ بھیجتا. مثلاً کتاب آتی، کسی جگہ پہ لکھی بھی ہوتی اور انسانوں کو ذمہ دار قرار دیتا کہ جاؤ اس کتاب کو پڑھ لو اور دین پر عمل کر لو. عقلاً دونوں طرح ممکن تھا، لیکن ظاہر ہے کہ صحیح وہی تھا جو خدا نے کیا، کہ کتاب بھی ہو اور اللہ کا نبی بھی ہو. اور اس میں راز بہت واضح ہے. اگر کتاب ہو جس میں کوئی عمل کا نمونہ نہ ہو تو انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف کتاب کی بات ہے, اس پر عمل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, نبی اور اولاد نبی نہ ہوتے, نعوذ باللہ تعالی, تو جب تھے تو امت اسلامی یہاں پہنچی, نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. تھے تو 50 سال کے بعد شہید کر دیے گئے کربلا میں, نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا اس امت نے. تو اور اگر مثال کے طور پر نبی ہوں اور کتاب نہ ہو تو جب نبی جائے تو دین کی پناہ کیا ہے پھر. جب کتابیں آتی تھیں تو بدلنے والے بدل دیتے تھے, کتاب ہی نہ ہو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, جس کی جو مرضی آئے گی کرتا پھرے گا. تو خدا تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ نبی بھی بھیجا اور کتاب بھی بھیجی. اور اب ہم لوگوں کو ایک فضیلت نصیب ہو گئی ہے. اس میں کیا راز ہے, خدا نے کس کو یہ فضیلت دی, کیوں دی, کیوں نہیں دی؟ وہ یہ کہ جو نبی ہیں وہ افضل الانبیاء ہیں, جو کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے. یہ نبی نے فضیلت دے دی, الحمدللہ اللہ نے فضیلت دے دی. اور ان امام کے دور میں جس سے بڑھ کر کامیابی ممکن نہیں ہے, یہ بہت بڑی فضیلت ہو گئی. تو کیا یہ فضیلت بغیر امتحان کے مل جائے گی؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, مثلا نبی کے ہمسائیگی میں بیٹھو گے, قرآن کریم کو سروں پہ رکھو گے اور امتحان نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہم بالکل اسی تسلسل کے اندر, تو کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم آخری امام کے دور میں ہوگے, جب دین کامیاب ہوگا, نصرت ہوگی, فتح ہوگی اور کوئی امتحان کے بغیر ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی سنت میں نہیں ہوا ایسا, ہمیشہ امتحان ہوا ہے. تو ہم غیبت میں بھی امتحان میں ہوں گے اور جب ظہور ہوگا تب بھی امتحان ہوگا, یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس کی ایک نشانی عرض کرتا ہوں, قرآن کریم سے درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, محمد وآل محمد وعجل فرجہم, مل کے درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب سب لوگ مل کے ذکر کرتے ہیں, کوئی بھی ذکر ہو, تو اس کی ایک, جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ, جو ہمارے بچے کہتے ہیں, اس کی ایک وائبس کریٹ ہوتی ہیں. لیکن جب سب مل کے درود پڑھتے ہیں, اس کا تو نہیں پتہ کہ پھر کیا ہوتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ درود. پتہ نہیں کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں, نورانیت چاہتے ہو درود پڑھو, برکتیں چاہتے ہو درود پڑھو. اور سب کے مل کر پڑھنے میں جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک پڑھنے والا میرے جیسے کمزور ہے, ایک پڑھنے والا اللہ کے نزدیک مقام رکھتا ہے. خدا ایک کا درود لے اور دوسرے کا نہ لے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. کہ خدا اکٹھا ہی لے گا, انشاءاللہ اس کی برکتیں سب پہ نازل کرے گا. مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اچھا, ہم اس درود سے کیا برکت لینا چاہتے ہیں؟ انسان ٹارگیٹ اپنا پہلے سے کلیئر کر لینا کہ مثلا اب یہ جو ہم نے درود پڑھوائے اتنے, خاص کر یہ جس کے اوپر اصرار کر کے پڑھوایا, بس ہم کیا برکت لینا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں تنخواہیں بڑھ جائیں ہماری, ہم چاہتے ہیں ہماری کمائی بڑھ جائے. نہیں, ہمیں کیا غرض اس سے, یہاں بیٹھ کے اس سے کیا غرض ہے؟ یعنی اگر میں ایک جملہ, ایک پوائنٹ عرض کیا تھا اسلام آباد میں, جس کو میں دیکھ کر خدا کا شکر ہے یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ ہے. وہیں پہ عرض کیا تھا, یہاں پہ بھی عرض کر رہا ہوں. وہاں پہ میں نے ایک بات نوٹ کی, کوئی کسی کو دعوت دیتا تھا, مثلا اب مرثیہ پڑھنے کے لیے فلاں آئیں گے پورے القاب کے ساتھ, ان کا عہدہ یہ ہے, ان کا عہدہ یہ ہے, یہ آئیں گے مرثیہ پڑھنے, ایک ماتم پڑھنے آ رہا ہے, پورے عہدوں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. تو میں نے وہاں سے درخواست کی تھی کہ بھائی یہ فرض ازائے, کم سے کم اس کو تو عہدوں سے دور کر لو, یہاں پہ تو عہدوں کا تذکرہ مت کرو. اب ہم یہاں پہ آ کر بھی سوچیں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کس عہدے پر ہے، تو پھر دنیا میں بچا کیا ہے؟ پھر یہاں میں جو سمجھ پاتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ آپ بھی یہی دیکھتے ہوں گے، یہاں ہم سب کو فقیر بن کے آنا چاہیے، یہاں فقیر بن کے آنا چاہیے۔ یہ در اہل بیت ہے، در سید الشہداء ہے، ہم اتنے فضیلت والے نہیں ہیں کہ ان کے دور میں ان کے دروازے پہ ہوتے، ہمیں وہ فضیلت نہیں ملی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دروازے کو ہم سے بند بھی نہیں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم لوگوں کے لیے فرض ازا ایسے ہی ہے جیسے در اہل بیت ہے، ہم نے ہمارے لیے تو یہی ہے نا بھائی، ہم لوگ کوئی کربلا میں تھوڑی ان کے زری پہ جائیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، نہ مثلا کوئی روضہ ہے یہاں پہ، ہے ماشاءاللہ عبداللہ شاہ غازی کا روضہ ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو جب چاہے اہل بیت اطہار سے توسل حاصل کر لے، ان کے لیے تو یہی فرض ازا ہے، ہمارے لیے تو یہی ہمارا روزہ ہے، یہی ہمارا در ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے دل سے سوچتا ہوں کہ یہاں القاب نہیں ہونے چاہیے، یہاں توازن ہونے چاہیے، یہاں انکساری ہونے چاہیے، ایک جملے میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا فقیر ہونا چاہیے، یہاں فقیر درگاہ اہل بیت ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ خدا ہم خدا سے یہی التجا کریں گے کہ خدایا تو ہماری اس اظہار فقر کو، اظہار نیاز کو ہم سے قبول فرما، اہل بیت اطہار کے حضور ہمارے اظہار عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا اور آخرت میں ہمیں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ جو ہم برکتیں چاہتے ہیں وہ یہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم درود بھجوائیں گے تاکہ جو تعلیمات اہل بیت کی ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، وہ ہم سیکھ سکیں۔ ہم ایک معنی جو میں نے عرض کیا کہ ہم فقیر ہیں، دوسرے معنی میں ایک اور فقیر بھی ہیں، وہ کیا؟ ہمیں ان کی ہدایت چاہیے۔ انہوں نے 250 سال اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے 11 نسلیں قربان کی ہیں، 11 نسلیں قربان کی ہیں۔ یعنی اگر میں دنیا کے حساب میں بات کروں، ایسے ہی اپنے عوامی الفاظ میں بات کروں، ایک پروجیکٹ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے 11 پاکیزہ ترین نسلیں قربان ہوئی ہیں، اور ان 11 نسلوں کے افق کے اندر ہزاروں یوں اور ہزاروں وہ پتہ نہیں کتنی نسلیں ساتھ ساتھ قربان ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک دین لوگوں تک پہنچانے کی بات آئی ہے، یہ ہماری خواہش ہے کہ وہ ہم سیکھ سکیں تاکہ اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ تو اس درود کے پیچھے جو ہمیں نورانیت چاہیے وہ ان کی ہدایت ہے، ان کا علم ہے، اور یہ سب سے بڑی ہماری خواہش اور آرزو ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں ان کی نورانیت اور ہدایت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ جیسا کہ ہمارا ہر سال کا معمول ہے وہ یہ کہ ہم نے ان سلسلے مجالس کو نہج البلاغہ کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور ہر سال ہم کوشش یہ کرتے ہیں نہج البلاغہ کا کوئی ایک خطبہ لیں، اور خطبہ یا مکتوب، اور اس کے اوپر اپنی عرائض کو پیش کریں۔ اچھا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس طرح سے وہ جو خطبوں کی تعداد ہے جس کو ہم یہاں بیان کر سکیں وہ ایک لحاظ سے محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی ہے، بعض خطبے اتنے پیچیدہ ہیں نہ مجھ میں بیان کرنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سمجھنے کا حوصلہ ہوگا، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو مثلاً مولانا توحید کے اوپر ارشاد فرمایا واقعاً سخت ہے، یعنی وہ بیان سے اس طرح کی جگہوں پر یوں بیٹھ کے بیان کرنے سے بہت اوپر کی بات ہے، وہ تو باقاعدہ کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی یونیورسٹیز ٹائپ کی جگہ ہو جہاں پر کوئی علمی کام ہو جہاں پہ اس کو بیان کیا جا سکے، ورنہ بیان نہیں ہو پاتا۔ بعض خطبے کسی خاص مورد کے اوپر ہیں، مثلاً صفین کے موقع پہ ارشاد فرمایا، جمل کے موقع پہ ارشاد فرمایا۔ بعض خطبوں کا مثال کے طور پر ایک عمومی موضوع ہے، جیسے دنیا کی مذمت، تقویٰ کی اہمیت، اس طرح سے اسی طرح مکتوب کے اندر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کون سا ایسا انتخاب کیا جائے جس کو یہاں پر ان چند دنوں کے اندر بیان کیا جا سکے، یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے اس بات کو سوچا ہوا ہے کہ اب میری بھی بہرحال کتنی بھی ایج ہے، میں سوچتا ہوں اس کو جب تک ممکن ہے نہج البلاغہ پر ہی رکھوں، اس کو اس فضیلت کو نہ چھوڑوں کہ جب یہاں پہ اتنے سالوں سے نہج البلاغہ پہ ہم کر رہے ہیں تو مولا انشاءاللہ نصرت فرمائیں گے اور یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک مکتوب تھا جس کو میں بار بار سوچتا تھا کہ اس سال اس کے اوپر بات کروں, پھر چھوڑ دیتا تھا, پھر سوچتا تھا, پھر چھوڑتا تھا, اور وہ مشہور و معروف مکتوب ہے جو مولا نے مالک اشتر کے نام جب مصر کی حکومت ان کو دے رہے تھے اس وقت امام نے تحریر فرمایا تھا. اب یہ کہ سوچتا تھا کہ بولوں اس پر تو یہ تو خیر کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس پہ بولنا چاہیے, کیوں سوچتا تھا کہ چھوڑ دوں, کیوں اس کو سوچتا تھا, دو تین وجہ تھی جس پہ سوچتا تھا کہ نہیں اس کو میں نہیں کر پاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ مکتوب چھوٹا نہیں ہے, مکتوب بہت بڑا ہے, اور اتنا بڑا ہے کہ 9 مجلسوں میں اس کو سمیٹنا وہ تقریباً ناممکن ہے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے یہ مکتوب لے لیا تو میں اس کو 9 مجلسوں میں نہیں سمیٹ پاؤں گا, لہذا اس کو نہیں لینا چاہیے. ایک وجہ یہ ہوتی تھی. دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں تھوڑا سا لوگوں کی اس بات کو سوچتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ مکتوب ہے جو امام نے ایک گورنر کو لکھ کے دیا ہے, ہم اس سے کیسے استفادہ حاصل کریں. مثلا ایک سیاسی معاملہ ہے, ایک پوسٹ ہے, امام نے ایک پوسٹ پہ جانے والے ایک گورنر کو لکھ کے دیا ہے, تو ہم اس سے کیسے استفادہ کریں. تو لوگوں کے ذہن کی اس سوال کو بھی سوچتا تھا تو پھر میں چھوڑ دیتا تھا. اب اس سال میں نے سوچا کہ نہیں مجھے اس کو کر لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ابھی میں پہلے سے ہی آپ کو تیار کر رہا ہوں, 9 دن میں پورا نہیں کر پاؤں گا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. اللہ نے زندگی دی, اگلے سال کر لیں گے, باقی اگلے سال کر لیں گے. تو اس سال ہم شروع کریں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 9 دن میں جتنا کور کر سکتے ہیں کور کریں, لیکن میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ پورا نہیں کر پائیں گے. اگلے سال بھی اگر زندہ رہے, کیا پتہ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے, زندہ رہے اور یہ موقع نصیب کیا خدا نے متعال نے, تو انشاءاللہ اس کا فالو اپ پہ رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ پورا کریں. لیکن ایک بات ہے, جسے کہتے ہیں نا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ مکتوب کوئی بھی امام کا قول ظاہر جلد بازی کا قول نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ پورے 10 دن امام کے اس چھوٹے سے خط پہ پڑھے جو امام نے حارث حمدانی کو لکھا تھا, جبکہ اس خط میں مشکل سے 2 صفحے بھی نہیں تھے مفتی جعفر صاحب کی ترتیب میں, اب یہ تو 10 صفحے ہیں. تو اگر اس کو جلد بازی میں پڑھیں گے مزہ نہیں آئے گا, یعنی ہم ضائع کر دیں گے اس کو. تو نہ جلد بازی کریں گے کہ مثلا اس کو 9 دن میں ہی پورا کرنا ہے تو پہلے سے ہم کہہ لیں کہ نہیں 2 سال اس میں کر لیں گے ہم, نہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ مثلا یہ تو لگے گا جیسے پوری زندگی کا پروجیکٹ ہو گیا, اتنا بھی پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے. تو ابھی فی الحال یہ سوچا ہے کہ اس سال اور اگلے سال انشاءاللہ اس مکتوب پہ محنت کریں گے, اس سے کچھ پوائنٹس حاصل کریں گے, اور پروردگار انشاءاللہ مولا امیر مومنین کے صدقے میں کچھ سیکھنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. یا علی
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
ایک بار پھر مولا امیر المومنین اور ان کے جا با وفا جانصار اصحاب مالک اشتر جیسوں کی ارواح پر درود بھیجے محمد وعلى محمد.
صل على محمد محمد وعجل فرجهم.
مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ شریف, ان کی ترتیب میں یہ خطبہ, یہ مکتوب نمبر یعنی لیٹر ہے, یہ مکتوب نمبر 53 ہے, 53. ظاہر ہے کہ یہ اور جو دوسری ترتیب ہوتی ہیں ان میں مختلف ہو سکتا ہے. تو مثلا کچھ ایرانیوں میں میرے خیال میں 2 یا 3 کا فرق آتا ہے, اور جو اور دوسرے ہیں ان میں فرق آتا ہے, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ مکتوب نمبر 53 بنتا ہے. جب مفتی جعفر حسین صاحب کا نام لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کا ذکر تھوڑا بہت ضرور کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے حقیقت یہ کہ یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. مفتی صاحب کا احسان نہ ماننا ناانصافی ہے. سخت زمانے میں شیعت کی رہنمائی کی ہے, سب کچھ دیا ہے. حقیقت یہ ہے مفتی صاحب ان لوگوں میں سے تھے, ظاہر ہے کہ ہم اور آپ, میں نے تو اپنی زندگی میں ان کو اس طرح نزدیک سے نہیں دیکھا, شاید دور سے دیکھا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب کچھ دیا تھا اپنا. مفتی صاحب بہت سادہ طبیعت کے آدمی تھے. میں کچھ چونکہ ادھر ادھر آتا جاتا ہوں تو ان کی جو نشانیاں کہیں پر ہیں پاکستان میں, کبھی ایک دو لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, میں دیکھتا ہوں طبیعت میں انتہائی سادہ تھے. شاید کس مناسب ہو شاید مناسب نہ ہو, لیکن بہرحال اہل بیت کے شاگرد ہیں, ان سے بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے. ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب کے حوالے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. کراچی میں ایک دفعہ کہیں کوئی امام بارگاہ میں کسی نے ہمیں مجلس کے لیے کہنا تھا, تو وہ گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے کئی علماء کو دیکھا ہے, اس میں مفتی صاحب کا نام بھی لیا. تو کہنے کے مفتی صاحب سے ہماری پہلی ملاقات ایسے ہوئی تھی, خود بزرگ تھے, اس وقت میں جوان تھا. تو کہنے کے کہ مفتی صاحب سے ہماری ملاقات ایسے ہوئی کہ وہ کراچی آ رہے تھے اور انہوں نے شام میں مجلس پڑھنی تھی, اس زمانے میں ٹرین سے آتے تھے. تو کہنے کہ انہوں نے ٹرین سے آنا تھا اور غلطی یہ ہوئی کہ جس ٹرین سے انہوں نے آنا تھا ہمیں پتہ نہیں چل پایا کہ وہ کس ٹرین سے آئیں گے. تو ہم یہی سوچتے رہے کہ اب پتہ نہیں وہ کون سی ٹرین سے آئیں گے, بہرحال آئیں گے تو فون کر لیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ آ گئے. کہنے کہ ہم نہیں معلوم کر سکے, اور اینڈ میں جب وہ آ چکے تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پاکستان کراچی آ گئے ہیں. اور جو انہوں نے مجھے بتایا تھا, شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا, تو سندھ مدرسۃ الاسلام کے اندر کہنے کہ انہوں نے وہاں پہ وہ رک گئے تھے کسی کمرے کے اندر. تو وہ کہنے گئے کہ ہم گئے ان سے ملنے کے لیے, تو جب کہنے کہ بلڈنگ میں داخل ہوئے تو بیچ میں کوئی حوض تھا, تو کہنے کہ حوض کے اوپر ایک جو مدرسے کا سندھ مدرسۃ الاسلام کا کوئی خادم تھا, وہ کوئی کپڑے وپڑے دھو رہا تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا مفتی صاحب یہاں پر آئے؟ اس نے کہا مفتی صاحب آئے. انہوں نے کہا ہاں آئے. پوچھا کہاں پر ہیں؟ کہنے کہ اس کمرے کے اندر رکے ہوئے. کہنے اس کمرے کے اندر جا کے بیٹھ گئے, وہ بندے وہاں کپڑے دھو رہے تھے. کہنے کہ اب کمرے میں آ کر بیٹھے, دیکھا خود مفتی صاحب تھے. اتنی سادہ طبیعت کے آدمی تھے, اتنے سادہ تھے. تو خود مفتی صاحب تھے جو وہاں حوض کے اوپر بیٹھ کے کپڑے دھو رہے تھے. تو انہوں نے کہا مگر مواز صاحب آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا, آپ کو کیا ضرورت تھی کپڑے دھونے کی؟ کہنے کہ میں بیکار بیٹھا تھا, میں کہ کپڑے دھونے وہ تو میں دھو ہی لوں کم از کم. بہت عجیب طبیعت کے تھے. دوسری بات, ایک دفعہ میں گوجرانوالہ گیا تھا, وہاں پر مفتی صاحب کا ایک مدرسہ تھا. وہاں پر جن صاحب نے جو مدرسے کو چلا رہے تھے, اس میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں مینجمنٹ کے اندر. بہرحال جو پہلے چلا رہے تھے انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, وہ مفتی صاحب کے زمانے میں بھی اس مدرسے میں تھے. کہنے کہ ایک دفعہ مفتی صاحب آئے رات کے کسی وقت میں, پتہ نہیں کہاں سے مجلس پڑھتے ہوئے کس ٹائم میں. کہنے کہ بہت سخت سردی تھی, رات کے کسی وقت میں آئے اور مدرسے میں رک گئے. وہ ایسے کہنے کہ وہ آتے تھے, وہ کسی بھی چارپائی پہ سو جاتے تھے, ان کو مسئلہ نہیں تھا. کہنے کہ وہ سو گئے, صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے اور بخار چڑھا ہوا تھا. تو کہنے کی کہ وہ دوائی کھانے لگے. تو میں نے کہا کہ مثلا خالی پیٹ آپ دوائی نہیں لیں, کم سے کم ایک چائے پی لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طبیعت اتنی خراب تھی, پھر دوبارہ اڑ کے سو گئے. کہنے کی تھوڑی دیر میں چائے آئی, تو وہ چائے لے کر دوائی کھانے لگے, ایک دم سے کہنے لگے مدرسے کی تو نہیں ہے. تو کہنے کی اتنے پابند تھے کہ مدرسے کی چیز اپنے اوپر نہیں لگائیں گے. اس عالم میں بھی چائے کا کپ پکڑ کے پوچھ رہے تھے مدرسے کا تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مدرسے کا نہیں ہے. کہنے کہ پھر انہوں نے چائے کے ساتھ دوائی کھائی تھی. بہت سادہ طبیعت کے لوگ تھے. اگر یہ لوگ اتنے سادہ طبیعت کے نہیں ہوتے نا, یہ نہج و بلاغہ کا یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا. کچھ نہ کچھ تو ان کے اوپر بھی امام کی طرف سے نظر لطف آئی ہوگی, تو انہوں نے کیا ہوگا ان کی روح کی بلندی کے لیے. اور ان کے جیسے تمام علماء جنہوں نے بر صغیر کے اندر خدمتیں انجام دی ہیں, جن کے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں, کچھ کے نام ہم نہیں جانتے. اور ابھی چند دن پہلے شہید علامہ عارف حسین حسینی کی برسی بھی تھی, ان کی روح کی بلندی کے لیے, تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سید رضی نے اس مکتوب کو لکھتے وقت یوں ارشاد فرمایا, لکھا کہ اس دستاویز کو مالک اشتر النخعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر فرمایا, جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی. یہ سب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین کے توقیعات, توقیعات یہ جو مکتوب لکھتے تھے, لیٹرز لکھتے تھے, توقیعات میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے. یعنی اس میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں. یہ سید رضی کا تبصرہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ سب سے لمبا ہے اور اس کے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہیں. میں تبرکن چند جملات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ فرمان، یہ ہے وہ فرمان جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے خدا کے بندے علی امیر المومنین نے. امیر المومنین نے لکھا کہ علی نے لکھا، امیر المومنین نے مالک ابن حارث الاشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں، دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں. امام نے پہلے، سب سے پہلے اجمالاً کچھ ذمہ داریاں بیان کیں کہ جو حاکم بنایا یہ کیوں بنایا ہے. بنایا کہا حاکم اس لیے بنایا ہے تاکہ جو اللہ کا مال وہاں پر ہے اس کو جمع کریں، شہروں کا انتظام سنبھالیں، رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور دشمنوں سے لڑیں. تو مجھے یوں لگا جیسے تین چار پوائنٹ یہاں پر ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو حاکم کا کام یہ ہے کہ اس بندے کا ساتھ دے تاکہ وہ اللہ کی بندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے. امام نے دوسری بات فرمائی تھی دشمن سے لڑے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اور ہر انسانی معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ خطرے ہمیشہ رہتے ہیں. تو اگر حاکم ہو تو حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ ان خطروں کا مقابلہ کرے، اور اگر وہ خطروں کا مقابلہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، یہ اس مکتوب میں بعد میں آئے گا. تیسری بات فرمائی رعایا کی فلاح و بہبود، لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کے لیے کیا خوبی ہو سکتی ہے اس کا بندوبست کرے. اور آخری بات تھی شہروں کی آبادی کا انتظام کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ شہر برباد ہو رہے ہوں، راستے ناامن ہو جائیں اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. تو یہ چار بنیادی ذمہ داریاں امام نے حاکم کے اوپر قرار دیں کہ وہ خراج جمع کریں، یعنی جو لوگ مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں اس کو جمع کریں، دشمن سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور آبادی کا انتظام کریں. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ممکن ہے کوئی سننے والا یہ کہے کہ بھائی یہ ایک گورنر کے نام لکھا گیا خط ہے، ہم سے کیا سروکار ہے اس کا، ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو میں ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں ایک گھر کا چلانے والا ہوں جس میں چار بندے پانچ بندے ہیں، کیا میں اس گھر کا حاکم نہیں ہوں؟ میں اس گھر کا حاکم بن جاتا ہوں. آپ اپنے محلے کے اندر ہیں، تھوڑی سی آپ کی محلے میں ایک عزت ہے، احترام ہے، تو کیا اس محلے کی ذمہ داریوں میں سے کچھ آپ کے کندھے پہ نہیں آئے گا؟ ضروری ہے کہ کوئی آدمی گورنر ہو تب ذمہ داری سنبھالتا ہے؟ مثلا کوئی مولانا ہو کسی جگہ کے اوپر جہاں چار لوگ ان کو عزت سے دیکھتے ہوں، تو ان لوگوں کی ذمہ داریاں کچھ نہ کچھ ان کے اوپر نہیں آتی کیا؟ ہمیشہ ہوتا ہے، آتی ہیں. تو جب بھی کوئی ذمہ داری آئے گی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوال ہوگا. یعنی اس کو اور بھی اس طرح سے کروں، جب بھی کہیں آپ کو کوئی طاقت ملے گی اس کے پیچھے سوال ہوگا. تو طاقت لینے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ اس طاقت کے پیچھے سوال کیا ہونے والا ہے. بدقسمتی سے ہم جیسے لوگ پہلے طاقت لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں اب کرنا کیا ہے. طاقت لینے سے پہلے سوچ لو کہ بھائی یہ جو طاقت ہاتھ میں آئے گی اس کا کوئی نہ کوئی سوال آئے گا پیچھے. امام نے شروع کے دو صفحے مالک اشتر کو یہی یاد دلایا، حاکم تو بن جاؤ گے، حاکم بننے کے بعد یہ نہ سوچنا کہ اب مثال کے طور پر تم حاکم ہو گئے یہ کافی ہو گیا، نہیں، فرمایا اب تو سوال شروع ہوگا. اب یہ خوبی، جو بنیادی خوبی یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک پرانا مقولہ ہے جس کے اوپر کافی بحث ہوتی رہتی ہے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے، پھر دوبارہ رک جاتی ہے، پھر دوبارہ سے کوئی اٹھا دیتا ہے. اور آج کل تو پتہ نہیں کیا مشکل ہو گئی ہے، کچھ اور ہی ہوا اور فضا، پتہ نہیں کون کون سی باتیں آ رہی ہیں. ایک پرانا معاملہ ہے وہ یہ کہ بھائی یہ دین اور سیاست کا تعلق کیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو یہ کہے کہ دین اور سیاست کا تعلق نہیں ہے وہ اس مکتوب کا کیا کرے گا، کہاں لے کے جائے گا؟ بھائی اگر یہ گورنر کے نام ہے، صحیح،
اور گورنر سے کہہ رہے ہیں ایسے چلاؤ، سیاست کسے کہتے ہیں پھر؟ اور یہی سیاست ہوتی ہے. اصل ہمارے پاس زیارت جامع کبیرہ کے اندر اہل بیت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اصطلاح خود امام کا معصوم کا قول ہے، وہ تو ہم ساست البلاد، وہ شہروں کو چلانے والے تھے. ساست البلاد یعنی شہروں کی رہنمائی ان کے ہاتھ میں تھی، تو سیاست کسے کہتے ہیں پھر؟ امام اپنے حاکم کو، گورنر کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کہ تم نے حکومت ایسے کرنی ہے، پھر سیاست کیسے کہتے ہیں پھر؟ یہی سیاست ہے کہ آپ شہروں میں زندگی کیسے گزاریں گے، حاکم کی صفت کیا ہونی چاہیے، آگے جا کے آئے گا ایڈوائزرز کی صفتیں کیا ہونی چاہیے، پھر آئے گا کہ تمہیں عوام کو کس انداز میں دیکھنا ہے. تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر عرض کروں گا، امام نے فرمایا کہ تم عوام کو دو حصوں میں دیکھو، ایک عوام اور ایک خواص، پبلک کو دو حصوں میں دیکھو، ایک عوام ہے ایک خواص ہیں، کس پہ اعتماد کرو؟ ابھی آئے گا اس میں. صحیح، یہ سیاست یہ ہوتی ہے. یعنی کیا سیاست کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی جا کے انتخابات میں دھاندلی کرے، یا سیاست کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی پارلیمنٹ، کوئی کیبنٹ بننے والی ہے، اس میں لین دین ہو، ساز باز ہو، بیچنا خریدنا ہو؟ اس کو سیاست نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے ہیں، یہ کرپشن ہے. سیاست یہ ہوتی ہے لوگوں کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کو اللہ کی طرف رہنمائی کیسے کی جائے گی. امام نے یہ جو چند جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد جو پہلی چیز حکم کے طور پہ کہی، پہلے تو کہا یہ حکم نامہ ہے، چار کام کرنے ہیں، خراج وصول کرنا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، رعایت کی فلاح و بہبود، شہروں کا انتظام، یہ چار کام، یہ حکم نامہ ہے. پہلا حکم کیا دیا؟ پہلا حکم یہ دیا، انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں اور اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں، جن فرائض اور سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اس کی اتباع کریں، کہ انہی کی پیروی سے سعادت، انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دستگیر ہوتی ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کے حکم کی اطاعت. اس کا تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اپنے ذہن میں ایک مثال سوچتا ہوں، فرض کیجئے ہمارا کوئی ادارہ ہے، اس ادارے میں الیکشن ہوئے، نئی کیبنٹ بنی ہے، نئی کیبنٹ بننے کے بعد پہلا اجلاس ہو رہا ہے، لوگوں نے ابھی عہدہ لیا ہے، پہلا اجلاس ہوا ہے، اور کسی کو بلایا گیا ہے کہ وہ مثال کے طور پر گائیڈ کرے کہ کیسے چلانا ہے، اور وہ پہلا جملہ کیا کہے؟ خوف خدا اپنے دلوں میں لے کر آؤ. وہ جو وہاں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے مولانا کچھ اور کہیں، یہی کہیں گے نا، مولانا کچھ اور کہیں، تو ہم سنتے رہتے ہیں. اچھا اگر یہ سنتے رہتے ہیں تو امام نے کیوں کہا؟ وہ بھی کس سے؟ مالک اشتر سے، جس کے لیے فرمایا کہ وہ پہاڑ کی طرح تھے. مالک اشتر کے لیے پہلا جملہ فرمایا ہے، انہیں حکم ہے کہ خدا کا خوف دل میں رکھے. کیوں ایسا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آفس انچارج اس کو بنانا ہے جو کیپیبل ہو. صحیح بات ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہوں جو آفس کو وہ چلائے. میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، خوف خدا کو پہلی پرائیورٹی رکھوں یا دوسری؟ آفس انچارج چاہیے مجھے، آفس انچارج چلیے چھوڑ دیجئے، مجھے ایک علاقے میں ایک انجینئر چاہیے، سافٹ ویئر انجینئر چاہیے، پہلی پرائیورٹی اس بندے کے اندر کیا دیکھوں؟ خوف خدا دیکھوں یا سافٹ ویئر انجینئر ہونا دیکھوں؟ کیا دیکھوں اس میں؟ امام کہہ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھو خوف خدا ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ آئنسٹائن بھی ہوا اور اللہ کے مقابلے میں بے خوف ہوا، یہ برباد کر دے گا، یہ برباد کرے گا. ہماری بہت بڑی غلطی اپنے اداروں کے بنانے میں یہی مصیبت ہے. ہمیں ایک ادارے پہ ایک آدمی کو بٹھانا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں، اس کے پاس یہ پیسہ ہے، اس کے پاس یہ شہرت ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، بڑے بڑے اداروں کے اندر، بڑی بڑی جماعتوں کے اندر جن کا کام اللہ کے حکم کو زمین پہ نافذ کرنا ہے، وہ اپنے بندوں کے انتخاب میں پہلے کچھ اور دیکھتے ہیں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، شاید آخری کوئی چیز جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے، اور بعض اوقات تو قبول کرتے ہیں کہ اس بندے کے اندر تقویٰ نہیں ہے لیکن بندہ کام کا ہے. جب تقویٰ نہیں تو کس کے کام کا ہے؟ یہ شیطان کے کام کا ہے. اب بولو آئنسٹائن ہے تو میں کیا کروں؟ آئنسٹائن ہے شیطان کا بندہ ہے، یہ خدا کا بندہ نہیں ہے یہ. اب آئنسٹائن بھی ڈرے گا کہ بیچارے مجھے کو کام بار 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 لا کے مذمت کرنا ہے، وہ اتنا برا نہیں ہوگا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی بہت بڑا چیمپئن ہے اپنی فیلڈ کا لیکن خوف خدا نہیں ہے اس کے اندر، کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کانٹیکٹس اس کے بہت زیادہ ہیں. ایک اور جملہ بہت سنتا ہوں، بہت ہوشیار آدمی ہے یہ، وہی ہے جس کو امیر المومنین نے مکار کہا تھا. ہوشیار نہیں ہے، مکار ہے یہ. اس کو بولتے ہیں چونکہ بہت ہوشیار ہے، اس کو ہم اتنا ہوشیار ہوتا تو خدا کا بندہ کیوں نہیں تھا پھر؟ العقل ما یعبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. باقی کیا ہے؟ امام سے پوچھا، فرمایا باقی شیطنت ہے، باقی مکاری ہے. ہمیں آج تک اپنے اداروں میں یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہم نے ان کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. کتنے ہمارے ذمہ داروں نے یہ ڈاکومنٹس پڑھے ہوں گے سیکھنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ایک بندہ یہی ڈاکومنٹ بہترین کاپیز بنا کے پوری دنیا کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، خود اس نے نہیں پڑھا ہوتا کہ اندر ہے کیا. یہ بھی ہوتا ہے، کتابیں بھی کتابیں چھاپ چھاپ کے اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے. اس سے پوچھو بھائی تو نے خود پڑھا ہے اس کو سیکھنے کے لیے؟ کبھی نہیں پڑھا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں خود تھوڑے بہت پروجیکٹس چلاتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ بھائی یہ سب سے پہلی کوالیفیکیشن ہے. یہ آپ اور میں اگر نہیں دیکھ رہے، ہم لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، اور یہ کلاڑیاں ہم نے بہت ماری ہیں، یہ ہم نے بہت کلاڑیاں ماری ہیں. جو ہمارے اداروں کے اندر کرپشنز ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے اداروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، جو فساد برپا ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اداروں پہ آ جاتے ہیں جن کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا ہے، بعد میں انہوں نے یہی فساد مچانا ہوتا ہے. اب آپ کہیں ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم یہ کہاں سے معلوم کریں کہ خوف خدا اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ ہم کوئی دل میں جھانک تھوڑی سکتے ہیں. بھائی وہ تو صحیح ہے، کوئی کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا، لیکن جس کے بارے میں کھلا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں خوف خدا نہیں ہے، اس کو کیوں بٹھایا ہے؟ اس کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اچھا آپ کہیں گے کیا نشانی ہے جو کھلا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جھوٹ بولنے میں تیز ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے. جس کو خدا کا خوف ہے وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ امانت داری میں بے ایمان ہے. تھوڑی سی اس کو چیز دے دو ہاتھ میں، یہ بے ایمانی دکھاتا ہے. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے بے ایمان کیوں ہے پھر وہ؟ تو یہ بہت 2+2=4 کی باتیں ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ یقین مانیں، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگوں کا مسئلہ نہ جاننا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہ ماننا ہے. مانتے نہیں ہیں. یہاں جتنی میں نے باتیں کہیں نا، ممکن ہے کوئی اٹھ کر کہ مولانا آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، ہمیں پہلے سے پتا تھی. تو میں کیا نیا قرآن لاؤں گا کیا؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ جو جانتے ہو اس پہ اگر عمل کیا ہوتا تو یہ ہوتا. جانتے سب کچھ ہیں ہم لوگ، مانتے کب ہیں؟ پھر وہ اداروں میں وہی لوگ بھرے جاتے ہیں دوبارہ سے. اور یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، جب انسان اللہ کے کسی کھلے حکم کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے. دیکھو چھوٹے موٹے گناہ تو ہم نے کرنے ہیں، طبیعت میں ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، ہم لوگ کو معصوم ہے کیا؟ ہم لوگ چھوٹے موٹے گناہ کرنے ہیں. لیکن اگر کسی کھلے عام کسی گناہ کو ہوتا دیکھ رہے ہیں کسی شخص کے اندر، پھر بھی آنکھیں چھپا کر اس کو عہدے دیے جائیں گے، اب تو پھر پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. اور یہ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے کسی حکم پر کھلا کمپرومائز کرتا ہے، وہاں سے اس کو ذلیل ہونا ہوتا ہے، وہاں ذلیل ہونا ہوتا ہے اس کو. یہ میں نے زندگی میں جتنا بھی میں نے تجربہ کیا بہت آزما لیا ہے، بہت آزما لیا ہے کہ آپ کسی کی برائی کو دیکھیں، اپنی برائی کو، دوسرے کا تو چھوڑ دو، اپنا ہی سوچو، اپنی ایک برائی کو دیکھیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ برائی ہے، اللہ کی خاطر اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ختم کی، اب اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا، اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو کیا مثلا ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ برائیاں جس کو میں لڑ رہا ہوتا ہوں خدا مجھے اس کی ذلت سے بچا لیتا ہے۔ اگر میرے اندر ایک برائی ہو اور اس سے میں تھوڑا بہت مقابلہ کرتا رہا ہوں کہ مجھے یہ ختم کرنی ہے، ختم کرنی ہے، تو خدا مجھے اس کی ذلت سے بچا لے گا۔ لیکن اگر میرے اندر ایک برائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، اور میں اگنور کر رہا ہوں کہ جانے دو جانے دو، اب اس سے ذلیل ہونا ہے، اس سے ذلیل ہونا ہے۔ اور یہ دنیا، اس وقت کی دنیا چھپی ہوئی برائیوں کی مہارت کی دنیا ہے، یہاں برائیاں چھپانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو بہت ساری برائیاں اندر ہی اندر پکے جا رہی ہیں، پکے جا رہی ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چلتا رہے گا، نہیں چلتا رہتا، اس سے ذلیل ہونا پڑتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جن قوموں نے اپنی برائیوں کو کنٹرول کیا ہے ان کو خدا عزت دیتا ہے۔ پھر یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھو یہ آپ کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اپنی عمر جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان یمنیوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، نام بھی نہیں تھا ان کا، آج اللہ نے ایسی عزت اور ایسی ان کے نام میں ہیبت ڈالی ہے، وہ امریکہ اور پتہ نہیں فرانس اور برطانیہ، کسی کی جرأت نہیں یمن کے اندر گھسے، کیوں ہوا؟ یہ ہیبت کیسے آ گئی ان کی؟ اچھا پوری دنیا کو بتائیں ان کے پاس کوئی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ایک عزت بن گئی ہے، پھر بھی ایک ہیبت بن گئی ہے، کیوں؟ ان کا کمال جو مجھے سمجھ میں آیا، جب وہ غزہ کا محاصرہ ہوا تو ان کے جو بڑے تھے حوثی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے منہ میں لقمہ ہے تو وہ لقمہ بھی ہم فلسطینیوں کو دینے کو تیار ہیں۔ بیچارے کا تو لینا دینا بھی نہیں ہے اس سے، لبنان کا تو چلو پھر اس غاصب صہیونی ریاست سے بارڈر ملتی ہے، تمہارا تو بیچارے کا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میرے منہ میں لقمہ بھی ہے تو میں غزہ والوں کے ساتھ لقمہ دینے کو تیار ہوں۔ تو جس پہ سید حسن نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس لقمہ بھی نہیں ہے، تم جو دینے کی بات کر رہے ہو تمہارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے، ابھی بھی وہ ہر طرح سے اپنی جان ہتھیلی پہ ڈال کر اللہ کے دین کی خاطر، مظلوموں کی نصرت کی خاطر، نہ قومی لحاظ سے لینا دینا ہے، نہ جغرافیہ کا کوئی لینا دینا ہے بیچاروں کا۔ جب کوئی اتنا خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، خدا اس کو عزت دیتا ہے، خدا اس کی ہیبت ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، نہیں کریں گے تو پھر ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے پھر۔ تو یہ قوانین ہیں جو بالکل سادہ ہیں، میری اپنے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ان لائنوں کو پڑھ کے یہ نہیں سوچوں کہ ایک بس لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ بس لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا لکھا ہوا ہے جو زمین و آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، یہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک جملہ لکھا ہے پہلے اور ایک جملہ لکھا ہے بعد میں، اس میں بھی راز ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جملہ یوں ہی آگے پیچھے ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ بہت پرانا ایک جملہ ہے، فرمایا کہ کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، بہت آگے ہوتا ہے۔ اللہ کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے، اس نے ہمیں نہج البلاغہ سے محروم نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے سامنے اظہار محبت کریں اور ان مصائب کو سوچیں جو علی اور اولاد علی نے جھیلی ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کچھ جھیلتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان جھیلتا ہے، بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے۔ اگر ساری چیزیں انسان کے دل میں جمع ہوتی رہے نا، سینے پھٹ جائیں گے انسانوں کے، نہیں برداشت کر پائیں گے۔ میں ایک بندے سے ملا، اس کے دو بھائی میرے خیال میں یا پتہ نہیں تین بھائی سپاہ صحابہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے پنجاب میں۔ میں ان کی شہادت کے بعد ملا تھا ان سے، تو میں تسلیت پیش کی، اس بندے خدا نے بہت عجیب ایک حالت میں ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ مولانا میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، میں چیزیں بھول جاتا ہوں. تو پہلے میں خدا سے کہتا تھا خدا تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں. کہنے لگا اب میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسا بنایا کہ میں بھول جاتا ہوں. ورنہ اگر یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا میرے دل میں رہ جاتا تو میں کیسے زندہ رہتا پھر. صحیح ہے، یہ تو عام آدمی ہے نا، جو ان اونچے مقامات پر ہیں وہ تو کچھ نہیں بھولتے، کچھ نہیں بھولتے. اب میں ایک بات سوچتا ہوں اور آپ تائید فرمائیں گے. سیدہ کی شہادت دیکھ کر 30 سال زندہ رہے امام روح زمین کے اوپر، ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ اکبر، جنہوں نے سیدہ کی شہادت دیکھی تھی یہ تو بھولنے کا کوئی منظر ہے ہی نہیں. 30 سال مزید یاد کیا ہے. اللہ اکبر، کیا یاد تھی اور کیسی یاد تھی. ایک روایت آپ کی خدمت میں، پہلے بھی آپ سنی ہوئی ہے چند، یہ میرا طریقہ ہے ہمیشہ جہاں کہیں بھی خمسہ ہو، عشرہ مجلس ہو، ذرا سا بھی کوئی موقع بن جائے تو پہلی مجلس بی بی سیدہ کے غم میں پڑھتا ہوں. اللہ شاہد بی بی کی شفاعت کے حصول کے لیے ہم مقروض ہیں ان کے گھرانے کے، ہم مدیون ہیں ان کے گھرانے کے. مولا امیر المومنین ایک دفعہ گزر رہے تھے کہیں سے، لوگ بیٹھے اپنی مشکلات کو یاد کر رہے تھے، کوئی اپنی کسی مشکل کو بولتا تھا، کوئی کسی مشکل کو بولتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ بھی تشریف فرما ہو، مولا کو بھی بلا لیا، مولا بھی تشریف فرما ہوئے گویا. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے زندگی کی مشکل کیا ہے. وہ روایت جو میرے ذہن میں ہے اس میں امام نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ بیٹھا ہو، پھر ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک ان کے چاہنے والوں کے دلوں پہ بوجھ رہے گا. کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. یہ تو مولا علی کا نوحہ ہے. اب میں اپنی طرف سے اگر کہوں کوئی تمہاری ماں کو مارے، عام مسلمان کی زبان میں کہوں کوئی بنت رسول اللہ کو مارے، کوئی ان کو مارے جن کے آنے پہ رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کوئی ان کو تماشا لگا دے جن کے نام پہ بچیوں کے نام رکھنے والوں کو تماشا نہیں مارتے تھے. اللہ اکبر، مولا امیر المومنین پہ کیا گزری تھی. بس دو روایتیں عرض کروں، کبھی امیر المومنین بی بی کے جانے کی خبر سن کر 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھ دے، کبھی جنازہ تیار کرتے ہوئے امامہ اتار کے ماتم کرتے ہیں، اور کبھی وہ منظر دیکھتے ہیں جب سید الشہداء ماں کے جنازے کے سامنے کھڑے اور فرماتے ہیں پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے. روایت فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفر ٹوٹ گئے، حسین کو اپنے پاس بلا لیا، ندائے غیبی آئی ہے علی بچے کو ماں سے دور کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون.